الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک بار پھر درس قرآن کے سلسلے میں مل بیٹھے ہیں. پچھلے دو پروگرام سے سورہ فاتحہ کی تفسیر یا درس چل رہا ہے. آج بھی اسی کو وہاں سے کنٹینیو کرنا ہے جہاں پچھلی دفعہ چھوڑا تھا. ارادہ تو یہ تھا کہ آج سورہ فاتحہ کو ختم کر لیا جائے, لیکن مضامین کچھ اتنے طویل ہیں اور کچھ اتنی ان کے اندر گہرائی نظر آ رہی ہے کہ ممکن نہیں لگتا کہ آج بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہو سکے گی, لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے کئی باتیں پچھلے دروس کے اندر سنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہماری ڈسکشن پہنچی تھی, لیکن اس سے ریزیوم کرنے سے پہلے ایک بات جو کہ علماء نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتلائی ہے, کہی ہے, وہ یہ کہ سورہ کے دین کے کل مضامین جو ہیں وہ پانچ ہی ہیں. یعنی دین جو ہے دین اسلام وہ کل پانچ مضامین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. نمبر ایک توحید, نمبر دو رسالت, نمبر تین بعثت بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا, نمبر چار دین کے احکام اور مسائل یعنی شریعت کے احکام و مسائل, اور نمبر پانچ کہ جو ان احکام اور مسائل کے اوپر عمل کرتا ہے, ان کو مان کر چلتا ہے, ان کا کیا انجام ہوتا ہے, اور جو ان کو نہیں مانتا, ان سے بغاوت کرتا ہے, ان کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ کل دین یا ان ادر ورڈز یہ کل قرآن کے مضامین ہیں. اب ان کے علاوہ یہ سارے کے سارے مضامین علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر کور ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ گویا کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو کس طرح سے ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ توحید جو ہے وہ تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر کور ہو جاتی ہے, اور اس کی بہت تفصیل ہم پچھلے اپنے دروس کے اندر بھی کر چکے ہیں, کتابوں میں آپ کو ملیں گی. جتنی گہرائی میں جاتے چلے جائیں اس کی کوئی انتہا لگتا ہے نظر نہیں آتی. تو توحید جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر مضمر ہے, چھپی ہوئی ہے. پھر قیامت کے دن کا تصور وہ مالک یوم الدین کے اندر ہے, اور اس کی بھی بہت تفصیل ہم نے پچھلی دفعہ کری تھی. اس کے بعد احکام و مسائل کی باری آتی ہے سورہ فاتحہ کے اندر, اور احکام و مسائل جو ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, ان دونوں آیتوں کے اندر دین کے احکام اور مسائل کا گویا کہ خلاصہ مل جاتا ہے, اور پھر علماء نے اس کی گہرائیوں کے اندر جا کر کے موتی نکالے اور عوام کے سامنے پیش کیے. آخر کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ جو دو آیتیں آخر کے اندر آتی ہیں, ان دونوں آیتوں کے اندر نیکوں کاروں کا اچھا انجام اور برے لوگوں کا برا انجام, ان کا تذکرہ آ جاتا ہے. تو یہ پانچ جو دین کے مضامین جن کے اوپر پورے دین کا گویا کہ انحصار ہے یا دین کا کو کور کر لیتے ہیں, یہ پانچوں کے پانچوں سورہ فاتحہ کے اندر کور ہو جاتے ہیں, اور باقی جو قرآن ہے, باقی جو دین ہے, وہ ان کی تشریح اور تفصیل ہے. انہی کو مزید الیبوریٹ کیا, انہی کے اندر جو ہے وہ مزید تفصیلات لے کر کے آئے, یا پھر ان تفصیلات کے اوپر جو دلائل آتے ہیں, جو شواہد آتے ہیں, جو واقعات آئے انہی سے ریلیٹڈ, وہ واقعات, وہ دلائل, وہ سارے کے سارے اس کے علاوہ ہیں. تو مین جو ہے وہ تو یہ پانچ مضامین ہیں, باقی تفاصیل ہیں یا ان تفاصیل کے اوپر پھر شواہد اور دلائل ہیں. تو سورہ قرآن کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ایک آیت ہے سورہ فاتحہ کے اندر, اور وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو آیت ہے نا, اس کو پورے سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ یا پورے سورہ فاتحہ کا راز فرمایا, کیونکہ اس کے اندر پہلا حصہ جو ہے وہ شرک سے براءت کا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایاک نستعین, مدد مانگنا کہ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے, وہ گویا کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہر چیز کی قوت اور قدرت سے براءت کا اظہار ہے کہ کسی اور کے پاس ایسی قدرت ہی نہیں, ایسی طاقت ہی نہیں کہ ہم اس کے پاس جا کر کے مدد مانگیں. حتیٰ کہ انسان اپنی طاقت اور اپنی قوت کی بھی نفی کر دیتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے اوپر بھی اعتماد نہیں کرتا, میں اپنی طاقت سے بھی جو ہے وہ مدد نہیں حاصل کرتا, بلکہ میں مکمل طور پر اے اللہ تیرے اوپر توکل کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اور یہ جو ہدایت ہے پھر قرآن میں اور جگہوں کے اوپر بھی آئی. فرمایا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہ فاعبدہ وتوکل علیہ, کہ تم اسی کی عبادت کرو اللہ کی اور اسی کے اوپر توکل کرو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں قل ہو الرحمن, کہو کہ یہ رحمان ہے, آمنا بھی وہی رحمان ہے, ہم اس کے اوپر ایمان لائے, وہ علیہ توکل نہ اور ہم نے اسی کے اوپر توکل فرمایا توکل کیا. سورہ مزمل کے اندر رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, کہ اللہ تعالی ہی ہے جو کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, پس اسی کو جو ہے تم لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں, فاتخذہ وکیلا تو تم اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ, یعنی اللہ ہی کو اپنے مقدمے سپرد کرو. یہ جو ہم بھاگتے پھرتے ہیں بندوں کے پیچھے کہ تم میری وکالت کرو, تم میری مدد کرو, تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو, تو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا وکیل کیوں نہ بنائیں, ہم اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیوں نہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا وکیل ہے جو کہ ایک مومن اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ مقدمہ ہارا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کوئی مقدمہ ہار سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کوئی اللہ تعالیٰ سے مقدمہ جیت سکتا ہے؟ تو جب ایسا وکیل ایک مومن کے پاس موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنا وکیل کیوں نہیں بناتے؟ تو اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ انسان اپنی عقل پر, اپنے عمل کے اوپر, اپنی طاقت کے اوپر, اپنی قابلیت کے اوپر بھروسہ نہ کرے اور نہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کرے, بلکہ کلی اعتماد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد اسی آیت کے اندر کچھ اور تفصیل جو علماء نے بیان کری وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایک تو عموم آتا ہے, یہ تو خیر ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ اس کے اندر دراصل ہر چیز شامل ہو جاتی ہے, دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو دینی امور کے اندر بھی مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے اور دنیاوی امور میں بھی مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی قسمیں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, 10. ایک نماز, زکوٰۃ بھی عبادت میں آتا ہے, روزہ, حج, تلاوت قرآن بھی عبادت میں آتا ہے, پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہر حال میں یہ بھی عبادت میں آتا ہے, حلال روزی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے, پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا, اور پڑوسی کے اندر گھر میں رہنے والے پڑوسی ہوں یا گھر کے باہر برابر کے رہنے والے پڑوسی ہوں, 40 گھر آگے پیچھے دائیں اور بائیں, اور اپنا گھر تو اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے, تو پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا, لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. یہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 اقسام کی عبادتیں ہیں. اب عبادت کے اندر یہ خالی نہیں ہے کہ ہم اگر کسی بت کے سامنے سر ٹیکتے ہیں تو وہی جو ہے وہ شرک ہے اور عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کرنا ہے, بلکہ اگر ہم نے وہ محبت, وہ اطاعت اور وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اگر وہ محبت, اطاعت اور عظمت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو یہ بھی جو ہے وہ شرک کی ایک قسم ہوتی ہے. مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ دراصل محبت ہی کا ایک الٹیمیٹ درجہ ہوتا ہے. محبت ہی جب بڑھ جائے نا اور اپنی حدود سے باہر نکل جائے کسی مخلوق کے لیے تو وہی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے. تو حد سے زیادہ کسی مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو جانا دراصل اس کی بات ماننے کے اوپر بندے کو مجبور کر دیتا ہے اور پھر اس کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر فوقیت دے جاتی ہے. اب وہ مخلوق کے اندر کوئی نامحرم چہرہ ہو, چاہے وہ محرم چہرہ ہو, شخص ہو, چاہے وہ کوئی جائز تعلق ہو, چاہے وہ ناجائز تعلق ہو, چاہے وہ انسان کا اپنا نفس کیوں نہ ہو, اگر وہ اپنے آپ کی محبت کے اندر اتنا زیادہ گرفتار ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے بجائے اپنے نفس کی بات کو ماننا شروع کر دیا, تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. افرائیت من اتخذہ الہہ ہوا, من اتخذہ الہہ ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے نفسانی خواہشات کے لیے بھی خدا کا لفظ, الہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. کوئی انسان اپنے آپ سے اتنی زیادہ محبت میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر فوقیت دینا شروع ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو میرے اوپر فوقیت نہیں دینا, چاہے وہ تمہارے جائز رشتے کیوں نہ ہو, تمہارے اپنے باپ دادا کیوں نہ ہو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, یہ پوری آیت کے اندر بات ہی جو ہے وہ والدین سے, پھر اولاد سے, پھر بھائی بہنوں سے, پھر اس کے بعد ازواج سے, پھر اس کے بعد جو جائز تم نے مال کمایا, جو تم نے جو ہے جن گھروں کے اندر تم رہتے ہو, جن تجارتوں کو کے اندر تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے, ان تمام چیزوں کی محبت کو اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں محنت جدوجہد کرنے سے زیادہ فوقیت دو گے, تو پھر انتظار کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے خلاف کیسے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو حالات آتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کن حالات کے اندر مسلمان مبتلا ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر دوسری محبتوں کو فوقیت دینے ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کسی قوم کے اوپر, کسی علاقے کے اوپر اپنا عذاب بھیج دے اور ان کو جو ہے وہ خوف و ہراس اور بھوک و پیاس اور اس قسم کے عذاب کے اندر, پریشانی کے اندر مبتلا کر دے. انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ کئی بار یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے تیرے علاوہ, اور ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے تیرے علاوہ. پھر اس کے بعد اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی استعانت کسی اور سے نہ مانگنا, اب یہاں پر جا کر کے ایک مسئلہ آتا ہے. مسئلہ کیا آتا ہے, ایک کنفیوژن آتا ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس سے ریزلٹ ہو سکتی ہے. وہ کیا کہ بھائی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, یا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے, تو پھر جو ہے وہ کیا آپ اپنے دنیا کے کاموں کے اندر کسی کارخانے والے سے کوئی چیز طلب نہیں کر سکتے, کسی اپنی اولاد سے کسی چیز کے اندر مدد نہیں مانگ سکتے, آپ جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار سے مدد نہیں مانگ سکتے, آپ اپنے کسی دوست سے مدد نہیں مانگ سکتے, یہ ساری چیزیں کیا ناجائز ہیں, یہ ساری چیزیں کیا حرام ہیں؟ تو اس کا جواب پھر اس مسئلے کے اندر علماء نے سمجھایا کہ مادی اسباب کے ماتحت مدد مانگنا جو کہ اس دنیا کے نظام کا حصہ ہوتا ہے, اس کے تحت جو ہے وہ مدد مانگنا جو ہے وہ اس کے وہ دین کے اندر شریعت کے اندر ممنوع نہیں ہوتا, وہ اس حکم کی خلاف ورزی میں نہیں آتا, اور وہ اس استعانت کے اندر داخل ہی نہیں ہے جس استعانت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بات ہو رہی ہے, اور جو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے, وہ استعانت یہ اس استعانت کے اندر داخل نہیں ہے. تو یہ تو مادی اسباب ہو گئے کہ بھئی کوئی آپ کسی صنعت کار سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں, کسی بڑھئی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میرے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے آپ آ کر کے اس دروازے کو بنا دیجئے, کسی معمار سے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے مجھے اس کے اندر مدد چاہیے آپ آ کر کے جو ہے وہ میرے گھر کو بنانے کے اندر میری مدد کر دیجئے. تو یہ مادی اسباب کے اندر مدد مانگنا ہے, یہ مدد مانگنا اس استعانت اس مدد مانگنے کے اندر داخل نہیں ہوتا, یہ دنیا کے ایک نظام کا طریقہ ہے, اس کا حصہ ہے. حتیٰ کہ غیر مادی اسباب کے اندر مدد کا مانگنا وہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا, اس کی تفصیل آ رہی ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی جو ہے ہم خالی بہت ہی اوپر کے لیول پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو غیر مادی اسباب کے ذریعے کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی نبی سے، کسی اللہ کے ولی سے، دوست سے دعا کے اندر مدد مانگنا، کہ دعا کے اندر سے مراد کہ ان سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری یہ تکلیف دور ہو جائے، یا مجھے جو ہے وہ نیکی کی توفیق مل جائے. تو یہ دعا کے اندر مدد مانگنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کی مدد مانگنا، بلکہ الفاظ اس کے اس طرح ہوں گے کہ دعا کرنے کی مدد مانگنا، یہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے یا عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے عمر، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. حالانکہ چھوٹے تھے، امتی تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی. تو یہ تو غیر مادی اسباب کا ایک درجہ آیا، اس پہ بھی لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، لیکن ایک اور بھی اس کا ایک درجہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ دے کر کے دعا مانگنا. اب یہ بہت مشکل کانسیپٹ ہے، یا بہت مشکل جو ہے نا، مشکل سے ہضم ہوتا ہے، لیکن اگر سمجھایا جائے تو امید ہے کوئی شخص اگر سمجھنے کی نیت سے اس کو سنے گا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ وسیلے کا جو صحیح طریقہ علماء نے لکھا ہے، جو کہ جائز طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو تیرا نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کی تیرے یہاں جو وقت ہے، جو تیرے یہاں مقام ہے، اے اللہ میں اس مقام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ اس مقام کی وجہ سے اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما رہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی باپ سے آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا جو ہے نا، یہ اس کو بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ محبوب ہے. تو آپ جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی، آپ کا جو بیٹا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ آپ اسے بہت محبت کرتے ہیں، تو میں اس بیٹے کا دوست ہوں، تو پلیز آپ میری تھوڑی سی مدد فرما دیجئے. تو بات تو آپ باپ سے کر رہے ہیں، لیکن بیٹے کا وسیلہ اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ باپ کو اس بیٹے سے خصوصی محبت ہے اور وہ اس کے اوپر آپ کی بات رد نہیں کرے گا. تو یہ کہلاتا ہے وسیلہ یا واسطے سے دعا مانگنا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ ولی سے دعا مانگ رہے ہیں، یا کسی بھی مخلوق سے دعا مانگ رہے ہیں، ہرگز نہیں، یہ جو ہے وہ شرک ہے. لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کو گویا کہ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کی دعائی دینا، کہ اللہ تیرا اتنا مقبول بندہ ہے، مجھے تیرے اس بندے سے محبت ہے، تو جس طرح مجھے اس بندے سے محبت ہے، اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے اس نیک بندے سے محبت ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، دین کا علم حاصل کیا، دنیا کے اندر دین کو پھیلایا، اتنی انہوں نے جدوجہد کری، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے ولیوں کے اندر شامل ہیں، تو اللہ جو ان کا مقام ہے آپ کے ہاں، میں آپ کو اس مقام کا واسطہ دیتا ہوں. تو کانورسیشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، کسی اور سے کانورسیشن نہیں ہو رہی. تو اس کو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرفت القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کا وسیلہ دے کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ روایات حدیث اور اشارات قرآن سے ان کا جواز ثابت ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا. یہ اصل صحیح طریقہ ہے وسیلے سے دعا مانگنے کا، اور یہ جو ہے یہ اس استعانت میں بھی شامل نہیں ہے جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آئی تھی، جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور غیر اللہ کے لیے حرام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مخصوص استعانت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے کیا پھر؟ جب ساری تو آپ مدد جو ہے وہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، صنعت کار سے مانگ رہے ہیں، بڑھئی سے مانگ رہے ہیں، لوہار سے مانگ رہے ہیں، اور جو ہے غیر مادی اسباب کے لیے بھی آپ جو ہے وہ نبی سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا غیر نبی سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ ان کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر مخصوص استعانت ہے کیا؟ تو اس کا بھی جواب دیا کہ جو مخصوص استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ استعانت اگر کری جائے تو وہ شرک ہوگی، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، یا کسی ولی سے اس کو قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر کے اپنی حاجت مانگے، کہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ جبرائیل تو میری مدد فرما، تو میری اس پریشانی کو دور کر دے، یا کسی ولی کو کہ اے جو بھی نام ہوتے ہیں لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ میری اس مشکل کو دور کر دیں، آپ جو ہے میرے اوپر سے اس مصیبت کو ٹال دیں، اور اللہ تعالیٰ کو پورا اس پکچر کے اندر سے نکال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہے ہی نہیں، انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے. تو یہ جو استعانت مانگنا ہوتا ہے اس کو قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر کے یہ کھلا ہوا کفر ہے بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کر دینا, بالکل اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ وجود سے انکار کر دینا اور اسی کو جو ہے وہ اس طریقے سے ایڈریس کرنا گویا کہ وہی پروردگار ہے, تو یہ تو بالکل کفر ہے. اور حتیٰ کہ جو عام مشرکین بت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں, وہ بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو قادر مطلق سمجھیں اور مختار مطلق سمجھیں. تو یہ تو ایک قسم کی کا مطلب ہوا کہ آپ نے اس مخصوص استعانت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا. پھر اس مخصوص استعانت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنے کا دوسری بھی ایک قسم ہے, اور وہ قسم یہ ہے کہ جس کو کہ عام مشرکین کفار وغیرہ استعمال کرتے ہیں, یعنی نان مسلم استعمال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ اللہ کی کسی مخلوق, فرشتے, پیغمبر, ولی یا دیوتا, یعنی کوئی بت وغیرہ بنا لیا دیوتا, جیسے کہ یونانیوں کے اندر یہ عجیب ہیراکیولس اور اس قسم کے جو گاڈز ہیں یہ ان کے دیوتا ہوتے ہیں, ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا اپنے دل کے اندر کہ اگرچہ قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, جس کو ہندو بھی کہتے ہیں ایشور ہے, ایشور جو ہے وہ اللہ کو کہتے ہیں, اسی طرح دوسرے بھی جو نان مسلمز ہوتے ہیں مشرک جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو, حتیٰ کہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اللہ تعالیٰ تو ہے, اللہ تعالیٰ سے جبھی تو عبداللہ اپنے بندوں کا نام رکھا کرتے تھے, اپنے لوگ اپنے جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہونے والے کا نام وہ عبداللہ رکھتے تھے, کسی کا نام عبدال, بہت سارے اس طرح کے رکھتے تھے جو کہ آئندہ مسلمانوں کے اندر چلتے بھی رہے, تو عبداللہ نام رکھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیارات تو اللہ ہی کے ہیں, لیکن اس نے اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا ہے, سپرد کر دیا ہے, اور اس دائرے میں یعنی اس سرکل کے اندر جو اس نے جس میں اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا اس کو, اب وہ خود مختار ہو گیا, یعنی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر یہ ولی جو ہے اللہ کا یہ خود مختار ہو گیا ہے, یا وہ نبی جو ہے وہ خود مختار ہو گیا, یا وہ فرشتہ یا وہ دیوتا جو ہے وہ خود مختار ہو گیا, اور یہ وہ استعانت اور استمداد ہے جو کہ مومن اور کافر میں فرق اور اسلام و کفر میں امتیاز کرتی ہے, کہ مومن ایسا کام نہیں کرتا کہ کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سپرد کر کے اس کی اسائنمنٹ لگا دی, اب اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ الگ ہو گئے اس کام سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس پکچر سے الگ کر لیا, ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دیا. قرآن اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے اور بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں, ہندو بھی اس کے اوپر عامل ہیں اور جو اور مشرکین ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر عامل ہیں. اب دھوکا جہاں پہ لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ بھئی بظاہر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے کام جو ہیں وہ فرشتوں کے ہاتھوں دیے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں سے کرواتے ہیں, تو دیکھنے والا اس وجہ سے اس مغالطے میں پڑتا ہے کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سپرد کر دیا, یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سارے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو کہ عام انسانوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتے اور انہی کو ہم معجزہ کہتے ہیں, معجزہ جو انبیاء کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے نہیں ہوتا, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معجزے کا اختیار دے دیا, حتیٰ کہ اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں ان سے بھی کبھی کبھی خوارق العادات عادات جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو کہ عام انسان سے نہیں ہوتے, جیسے کہ کتابوں کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی نے پانی کے اوپر چل کے دکھا دیا, کسی نے ہوا کے اوپر کے اندر اڑ کے دکھا دیا, کسی نے کچھ اس قسم کو کوئی کام کر لیا جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا, تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو جو سرسری نظر سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایک سپرفیشل نگاہ رکھتے ہیں, تو وہ اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا یہ اختیار ان کو, لیکن ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو معجزات اور کرامات جو ہوتی ہیں یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے, صرف اس کا ظہور یعنی اپیرنٹ جو اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے, ظہور ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں یہ پیغمبر یا ولی کے ہاتھوں پر اس کی عظمت کو دوسروں کے اوپر ثابت کرنے کے لیے, ان کی دھاگ بٹھانے کے لیے ان کے ہاتھوں صادر کیے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے, اور سو مچ سو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اور پیغمبر اور ولی اس معاملے کے اندر اتنا غیر اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کر ہی نہیں سکتا, اپنی مرضی سے یہ کرامت یا یہ معجزہ جو ہے وہ پیغمبر یا ولی کرامت نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے اوپن نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں دی، بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان بھی کیا کئی دفعہ تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے. تو جو گہری نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اسی وجہ سے مغالطے میں نہیں پڑتے. سرسری سپرفیشل نظر رکھنے والے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے، اس وجہ سے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، کہ جب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، آپ نے جو مٹی پھینکی تھی تو آپ نے مٹی نہیں پھینکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے اندر مٹی کو اپنی مٹھی میں بھر کر کے کفار کی طرف اچھال دی تھی، اور وہ مٹی جو ہے اس کا ذرات جو ہے وہ ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے تھے، اور وہ اس وقت کے لیے اندھا ہو گیا تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر مسلمان جو ہے وہ اس غزوے کو جیت گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ مٹی ہم نے پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں، دراصل اللہ نے پھینکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کنفیوژن نہیں چھوڑ دی کہ جی میں نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ مٹی پھینکیں گے اور جو ہے وہ سارے کفار اندھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ولی، ان کا قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قوم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو آپ لے آئیے اس عذاب کو، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، یعنی معجزے کے طور پر آسمانی عذاب کا نازل کرنا یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ عذاب آئے گا اور تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے. میں نہیں لا سکتا عذاب، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہیں گے تبھی عذاب آئے گا. تم اسے چاہے کتنا بھی کہتے رہو، مجھے تانے دیتے رہو، میرے ساتھ مذاق ٹھٹھا کرتے رہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہوتا تھا، وہ تو ان کے ہاتھوں پہ صدور ہوتا تھا، ان کے ہاتھوں سے ہوتا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ ان سے مروب ہو جائیں. تو اس وجہ سے اس مغالطے میں تو کوئی اہل عقل اور اہل علم پڑھ ہی نہیں سکتا. اور اولیاء کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے، ان کے کرامات کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. تو اس کی مثال پھر علماء نے اور بھی چیزوں سے سمجھائی. کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ اگر اپنے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو کمرے کے اندر بجلی سے جو ہے وہ بلب بھی جل رہا ہوتا ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ بجلی سے جو پنکھا چل رہا ہے، یہ جو بلب جل رہا ہے، یہ دراصل اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ پیچھے کہیں جا کر کے ایک پاور ہاؤس ہے اور اس پاور ہاؤس سے تار آ رہے ہیں جو کہ اس کے اندر بجلی پہنچا رہے ہیں. اگر وہ تار کو کاٹ دیا جائے تو نہ بجلی چلے گی، نہ لائٹ ہوگی، اور نہ پنکھا چلے گا. تو دراصل یہ لائٹ اور یہ ہوا یہ پنکھا نہیں دے رہا، یہ بلب نہیں دے رہا، بلکہ اس کے پیچھے وہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جو کہ پیچھے سے بجلی یہاں پہ پہنچا رہا ہے. اسی کے اوپر ایک مثال سے مشائخ نے سمجھایا کہ بھئی ایک دیہاتی جو ہے وہ ایک دفعہ شہر گیا اور شہر جا کر کے اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ تو ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے، نلکا لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے اس نلکے کو گھماتے ہیں، اس کے اندر سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ تو اتنا آسان ہے، اور مجھے تو اپنے دیہات کے اندر پانی بھرنے کے لیے جو ہے وہ دور جانا پڑتا ہے، ندی سے میں اس کے اندر وہ ڈول سے پانی نکالتا ہوں، پھر پانی کو گھر میں لے کے آتا ہوں، پھر گڑھے بھرتا ہوں، پھر مجھے روزانہ اس طرح سے جانا پڑتا ہے، تو یہ ٹوٹی تو بڑی اچھی چیز ہے، میں اس کو اپنے گھر میں بھی لگاؤں گا. تو اس نے جا کر کے بازار سے وہ ٹوٹی خریدی، نلکا خریدا، اور اپنے گھر میں لا کر کے اس کو دیوار کے اندر فٹ کر لیا. اب وہاں پہ جا کر کے جو اس نے اس نلکے کو گھمایا تو کوئی پانی نہیں، پانی اس کے اندر سے آ ہی نہیں رہا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پانی جو ہے وہ نلکے میں سے آتا ہے، لیکن پانی نلکے میں سے تو نہیں آ رہا تھا، پانی تو پیچھے جو ایک پائپ لائن کا سسٹم تھا جو کہ جا کر کے ایک سینٹرل واٹر ریپوزیٹری یا ڈپوزٹ کے تک وہاں سے جا کر کے پانی لاتا تھا، وہ پیچھے تو سسٹم تھا نہیں. لیکن چونکہ بیچارہ تھا، سرسری نگاہ تھی اس کی، سپرفیشل اس کی سوچ تھی، تو یہ سمجھا کہ نہیں اسی میں سے آ رہا ہے. تو نظام کے بغیر جو ظاہری طور پر جس کے اندر سے پانی آ رہا تھا وہ بیکار ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ظہور کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے تو وہ نظام کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ نظام کے اوپر تو بجلی کا پنکھا اور بلب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن خالی پیچھے سے تار موجود ہو اور آگے آپ بلب نہ لگائیں اور آگے آپ پنکھا نہ لگائیں تو بھی روشنی اور ہوا نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ بھائی جو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہیں انہوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ آپ کو بلب لگانا پڑے گا. ہم تار تو پہنچا دیں گے آپ تک, لیکن اگر آپ بلب اور پنکھا نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. تو اسی طریقے سے ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو اسباب ہے نا, ان اسباب کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو ان اسباب کی نفی نہیں کر دیتے بالکل, یا ان کو جو ہے وہ ایسا نہیں کر دیتے کہ ان کی مٹی پلید کر دیں, ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھیں کہ بھئی ان کی تو بس یہ ایسے ہی ہیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ان کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بری بات کہ بھئی جو ہے اللہ ہی ہے اور ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اسباب کی بھی حیثیت ہوتی ہے. کیوں حیثیت ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہوتے ہیں. تو اللہ کے بنائے ہوئے جو نظام ہے, اس نظام کی عزت کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کی ہی ایک شکل ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی عزت نہیں کرتا, کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے نظام کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فائدہ حاصل کروں گا, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے. کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام سے فائدہ جو ہے مجھے کس طرح پہنچانا ہے, مجھے یہ بات زیادہ پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو مجھے جو ہے وہ نہ تو انبیاء کی ضرورت ہے, اور جب جو انبیاء تو اب گزر گئے, اب تو انبیاء نے نہیں آنا, تو اب جو انبیاء کے جو ورثاء ہیں, جو علماء اور مشائخ ہیں جن سے کہ ہمیں دین کے علوم ملتے ہیں اور دین کے جو کیفیات ہیں, جو دین کے جو صحیح فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے سیکھ کر کے ہم ان کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, میں بس کتاب پڑھوں گا اور ختم. اس کے بارے میں اور تفصیل بعد میں بھی آئے گی. تو اسباب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہیں, اسباب کا نظام بنانا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب ہی کے ذریعے سے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر. ہاں کبھی کبھی کسی مخصوص وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی عادت سے جو ہے وہ ایکسیپشن لے لیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں قدرت اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور وہ قدرت جو ہوتی ہے وہی جو ہے وہ دوسرے زبان کے اندر معجزہ کہلاتی ہے یا وہ کرامت کہلاتی ہے. وہ قدرت ہوتی ہے لیکن وہ جنرل رول نہیں ہوتا, وہ ایکسیپشن ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ذرا کچھ باتیں تھیں استعانت اور استمداد کے بارے میں. اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ساری تفصیل جو ہے وسیلہ, استعانت اور استمداد کے بارے میں, ان کے اندر لوگوں کو بہت اشکال رہتا ہے, بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی کو بہت ایسا درجہ دے دیتے ہیں کسی انسان کو جو کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے یا وہ درجہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ یعنی ایک بہت ہی سورٹ آف لیس کلیئر قسم کی چیزوں میں سے ہے, کیونکہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کری وسیلہ بنانے کی کیا شکل ہے, یہ مطلقاً ناجائز ہے, نہ مطلقاً ناجائز ہے, بلکہ اس کے اندر ایک تفصیل ہے جو کہ آپ نے ابھی تھوڑی سنی. تو یہ جو تفصیل ہے, اب یہ ہر آدمی کیا کرے کہ بھئی ہر دفعہ جو ہے وہ اتنی تفصیل میں جا کر کے ہر چیز کو جو ہے وہ کس طرح سے پرکھے, اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. تو اب ہر پوائنٹ کے اوپر جہاں کبھی بھی اس کو اس قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اب وہ کیسے فیصلہ کرے کہ یہ چیز, یہ والا جو وسیلہ ہے یہ صحیح ہے یا یہ وسیلہ جو ہے وہ غلط ہے, یہ جائز وسیلہ استعمال ہو رہا ہے, جائز مدد مانگنی ہو رہی ہے کہ یہ ناجائز مدد مانگنی ہو رہی ہے, ناجائز وسیلہ ہے. تو انسان ایک عام آدمی کیا کرے؟ تو اس کا ایک آسان حل ہے. وہ آسان حل کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا تعلق صحیح العقیدہ علماء حق کے ساتھ رکھے, علماء حق کی جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہے. اگر وہ ان کے ساتھ جڑ کر رہے گا تو وہ اس کی رہنمائی کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس علم کی گہرائی ہے, وسعت ہے, ان کی نظر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر رہتی ہے کہ کون سی شکل جائز ہے, کون سی شکل ناجائز ہے, کس صورت کے اندر مدد مانگنا صحیح ہوگا, کس صورت کے اندر مدد مانگنا حرام ہوگا. تو ایک عام آدمی کے لیے جو سیف راستہ ہے نا, وہ علماء حق کے ساتھ رہ کر کے ہی سیف راستہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ گمراہی کا شکار نہیں ہو جاتا. یہ کچھ باتیں ہو گئیں مسئلہ استعانت اور توسل وسیلہ ان کے بارے میں. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ہم نے جتنی بات کرنی تھی الحمدللہ وہ مکمل ہوئی. آگے سورہ فاتحہ کی آیات آتی ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تین آیتیں ہیں جن کے اندر سورہ فاتحہ کا جو اسم با مسمہ ہونا ہے, یہ گویا کہ اس کے لیے اسم با مسمہ ہے, کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے وہ دعا بھی ہے. تو یہ دعا جو ہے نا دراصل اب یہاں پر آ کر کے شروع ہوئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم تک ہدایت عطا فرما. تو گویا کہ یہاں سے دعا شروع ہوئی اور آخر تک دعا ہی چل رہی ہے. اور ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ بات سنی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, اس کی ذات سے فائدہ اٹھائیں, اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں. اس کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شروع کری جس کتاب کے اندر تمام کے تمام تفاصیل موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے اس نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلا دیا. کہ جتنی تفاصیل بعد میں آ رہی ہیں, جتنی نعمتیں بعد میں آ رہی ہیں, تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے فائدہ اٹھاؤ. تم بجائے اس کے کہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارو, ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے جو ہے وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو, مجھ سے مانگنے کی کوشش کرو, لاؤ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے کس طرح سے مانگو. میں تمہیں لفظاً بتلا دیتا ہوں کہ دیکھو ان الفاظ سے مجھ سے دعا مانگو. حتیٰ کہ خالی یہ نہیں کہ الفاظ سکھلا دیے, بلکہ ہمارے لیے ان کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب بھی کر دیا. کہ بھئی کیسے ایسا نہ ہو کہ سیکھ تو لیا ہے اب پڑھنا بھول جائیں. تو آئی ول میک شیور کہ دے ڈو ریڈ اٹ کانسٹنٹلی ایوری ڈے, سو ہر رکعت کے اندر ہمارے لیے واجب کر دیا. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, اور سورہ فاتحہ کے اندر ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کتنا رحیم پروردگار ہے, گویا کہ وہ خالی یہ نہیں کہ نعمتیں لا کر کے ہمارے سامنے ڈھیر کر دیں, بلکہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا, اور وہ طریقہ بہترین طریقہ جو ہے وہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا. تو یہ دعا کا طریقہ ہے. اب اس کے اندر دعا کے الفاظ اہدنا الصراط المستقیم سے آئے. اب اس کے اندر بہت ماشاءاللہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہت بہت اجر دے, بہت جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے ان الفاظ کے اندر عجیب تفصیلات کھولی, عجیب ہی تفصیلات کھولی. پڑھتے جاتے ہیں اور سر دھنتے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالی سے صراط مستقیم کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. تو یہ جو ہدایت کا مانگنا ہے نا, سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور اس ہدایت کو مانگنا, یہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے, یا یہ کہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ کوئی اتنا ایڈوانس لیول کے مسلمان نہیں ہے, بہت ہی زیادہ متقی و پرہیزگار نہیں ہے. بس ان کے لیے یہ ہدایت مانگنا اللہ تعالی نے پرسکرائب کر دیا کہ یہ تمہارے لیے دوا ہے, تم بیمار قسم کے لوگ ہو, یہ تمہارے لیے دوا ہے, گویا کہ یہ دعا تمہارے لیے دوا ہے, تم اس دوا کو استعمال کرو اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے, تمہیں ہدایت میں دے دوں گا. نہیں, یہ ہدایت کا مانگنا, یہ دعا جو ہے یہ ہر انسان مانگتا ہے, چاہے وہ ایک عام مسلمان ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب نیک مسلمان ہو, متقی مسلمان ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو, ولی یہ کامل ہو, حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھی تھی نا, یہی سورہ فاتحہ وہ ہر نماز کے رکعت کے اندر پڑھتے تھے, اور یہی دعا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے, یہی دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے. تو پھر یہ کون سی ایسی چیز ہے, یہ کون سی ایسی عجیب ہدایت ہے جو کہ ہر ایک کو مانگنے کے لیے کہہ دیا گیا. تو اس کا پھر جواب دیا کہ بھائی اس حاصل شدہ چیز, یعنی جو چیز ان کو آلریڈی حاصل ہے, ایک عام مسلمان کو بھی ہدایت کی کچھ لیول تو حاصل ہوتا ہے, اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں, متقی اور انبیاء کرام ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کو تو ہدایت 100% حاصل تھی, یہ والی اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ بار بار ان کو بھی جو ہے وہ مانگنے کے لیے کہا گیا, پھر کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا پھر انہوں نے جواب دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہدایت کے لفظ کی پوری حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ لفظ ہدایت اس کی تفصیل کیا ہے, یہ کیا کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتی ہے, کن چیزوں کے اوپر کمپرائز کرتی ہے. تو پہلے انہوں نے اس کی یعنی کہ تشریح کری, اس کی بلکہ تعریف بیان کری کہ لفظ ہدایت کی جو بہترین تعریف ہے وہ حضرت امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر تحریر فرمائی ہے، جس کا کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، یعنی نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس کی جو منزل مقصود ہے اس طرف جو ہے نا، اس کو گویا کہ اس کی نشاندہی کر دینا کہ یہ ہے آپ کے لیے منزل مقصود اچھے انداز کے اندر، اور یہ ہدایت کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے، ہدایت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے، لیکن اس کے درجات ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں اس کے، اور اب وہ لیولز کی تفصیلات ہیں. تین لیولز علماء نے بیان کیے لفظ ہدایت کے. پہلا جو لیول ہے، درجہ ہے، وہ ہے ہدایت عامہ کا، عام ہدایت، اور یہ وہ ہدایت ہے جو کہ تمام کی تمام کائنات اور مخلوقات جس کے اندر جمادات، یعنی وہ چیزیں جو کہ جمی ہوئی ہوتی ہیں اپنی جگہ کے اوپر، کھسک نہیں سکتے اپنی جگہ سے، جیسے کہ پتھر ہو گئے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ آپ خود سے موو ہی نہیں کر سکتی، نہ اوپر نہ نیچے، نہ رائٹ نہ لیفٹ، نہ آگے نہ پیچھے، وہ جہاں پر ہیں پڑی ہوئی ہیں جب تک کوئی اٹھا کر کے ان کو وہاں سے لے کے نہ چلا جائے، جیسے ایک صوفہ سیٹ پڑا ہوا ہے، جیسے جو ہے وہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا کٹا ہوا پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جمادات کہلاتی ہیں. اور نباتات کے اندر پلانٹس بیسیکلی ان کو نباتات کہا جاتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نباتات، یہ اوپر کی طرف گرو کرتی ہیں اور نیچے کی طرف گرو کرتی ہیں، ان کی جڑیں نیچے گرو کرتی ہیں، ان کے سٹیمز اور روٹس، ان کی سٹیمز جو ہیں وہ اوپر کی طرف گرو کرتی ہیں. تو یہ نباتات کی قسم کے اندر آتی ہیں. اور تیسری قسم ہوتی ہے حیوانات. حیوانات وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں، یعنی وہ آگے پیچھے اوپر نیچے رائٹ لیفٹ ہر جگہ موو کر سکتے ہیں، ان کو حیوانات کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہدایت ہے نا، عامہ ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے عام کر دی ہے. تو جو جمادات ہیں اور جن کو کہ ہم نباتات کہتے ہیں، اب ان کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی جان نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، یہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، تو ان کو جو ہے وہ ہدایت سے کیا کام؟ تو اس کا پھر جواب دیا ہے کہ بھئی ہم ان کو سمجھتے ہیں نا بے جان اور بے شعور، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بے جان اور بے شعور نہیں ہوتے. ان کے اندر بھی ایک شعور کا لیول ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، نمایاں نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان نہ کرے، لیکن تم لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس کے اندر تو پتھر بھی آ گئے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی صوفہ سیٹ بھی آ گیا، اس کے اندر جو ہے کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی آ گیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک لکڑی کا بے جان ٹکڑا تھا جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب کسی صحابی نے ایک تخت بنا دیا کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے خطبہ دے سکیں، تو پھر اس لکڑی کے ٹکڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ کر کے دوسری جگہ چلے گئے. تو اس بے جان لکڑی کے ٹکڑے نے ایک معصوم بچے کی طرح رونا شروع کر دیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس آواز کو سنا اور حیران تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ٹکڑے تک گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تو جس طرح کسی روتے ہوئے بچے کے اوپر ہاتھ رکھیں تو پھر وہ سسکیاں لیتے ہوئے آہستہ 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 اپنا رونا بند کرتا ہے، اسی طرح اس لکڑی کے ٹکڑے نے اپنا رونا بند کیا آہستہ آہستہ کرتے ہوئے. تو ایسے بے جان لکڑی کے ٹکڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے کہ اللہ کے محبوب سے اس کو اتنی محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق، چاہے وہ جمادات ہوں نباتات ہوں، ان سب کو جو ہے وہ یہ ہدایت دی ہے، یہ شعور دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہیں. حتیٰ کہ مشائخ نے تو یہاں تک لکھا کہ انسان کا دل جو ہے، چاہے وہ مومن کا ہو چاہے وہ کافر کا ہو، وہ دل بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ان اشیاء کے اندر دل شامل ہے، دل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس کا یقین ہوتا ہے، اور کافر جو ہے اس کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے. کافر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اس ڈینائل کی وجہ سے اس کا نفس جو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہارٹ تو پھر بھی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کا دل بھی صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کا اشارہ فرمایا. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس ہدایت عامہ کے بارے میں کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہر چیز کو جو کہ اس نے پیدا فرمائی. سورہ اعلیٰ کے اندر ہم سب پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، کہ تمام پاکی اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، جس نے کہ تخلیق کیا، برابر کیا، والذی قدر فہدا، پھر اس نے جو ہے وہ چیزوں کو ایک قدرت، یعنی ان کو جو ہے برابر کیا، ان سب کے لیے ایک چیز ڈیفائن کر دی، قدرت کو ڈیفائن کر دیا، ایک قدر کو ڈیفائن کر دیا، فہدا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی، ٹھیک ٹھیک بنایا، راہ تجویز کی، پھر ان کو جو ہے وہ راہ بتلائی بھی. تو یہ ہدایتیں عامہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا کان، انسان کے کان، انسان کی ناک، انسان کی زبان، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کہ زبان کو ہدایت دی کہ تم آواز نکال سکو، ناک آواز نہیں نکال سکتی، کان آواز نہیں نکال سکتے، کانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تم اس آواز کو سننے کے قابل ہو. اب زبان سے آواز نکل رہی ہے، انسان کی ناک زبان سے زیادہ قریب ہے، لیکن ناک اس آواز کو سن نہیں سکتی، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے صرف کانوں کو دی. تو کان جو ہیں وہ ان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تم اس آواز کو سننے کے قابل ہو، تم اس کو جو اللہ نے صلاحیت دی، یعنی یہ ہدایت دی، راستہ بتایا کہ بھئی تم اس طرح سے اس چیز کو سن لو. تو یہ ہدایت جو ہے وہ عامہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آیا ہدایت کا، وہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خاص ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کہلاتی ہے دین کی ہدایت، شریعت کی ہدایت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے ہوتی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. یعنی جمادات کے اندر کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف نہیں بنایا، نباتات کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی جس کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا، حتیٰ کہ حیوانات کی بات نہیں ہو رہی جو کہ جن کو کہ ہم جانور کہتے ہیں، ان کو اس کا مکلف نہیں بنایا، لیکن انسانوں اور جنوں کے لیے یہ ہدایت مخصوص ہے، یہ شریعت کی، دین کی ہدایت ان کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر ایک چوائس بھی دی کہ تم اپنی مرضی سے اس کے اوپر اس کو مانو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، اور تم چاہو تو نہ مانو، ہاں تمہیں پھر اس کا انجام سہنا پڑے گا. تو انسان اور جن جو ہیں وہ اس ہدایت کے مکلف ہیں، اور ان کے فیصلے پھر ان کے رد عمل کے اوپر ہوتا ہے. یہ دوسرا درجہ تھا ہدایت کا. پھر ایک آتا ہے تیسرا درجہ ہدایت کا، اور یہ تیسرا درجے کی ہدایت جو ہے وہ دوسرے درجے بھی اس سے بھی زیادہ خاص ہے، کیونکہ یہ والی ہدایت کہلاتی ہے توفیق کی ہدایت. اور توفیق کی ہدایت یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، حتیٰ کہ ہر انسان اور ہر جن کو نہیں ملتی، صرف اس انسان کو ملتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کو توفیق کی ہدایت ملتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ ایسے اللہ تعالیٰ اسباب اور حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے قرآنی ہدایات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب وہ بڑھ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، مناتا ہے. یہ تیسرے درجے کی جو ہدایت ہے یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، غیر محدود ہے. اور یہ ہدایت جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا اس کے لیے پسند فرماتے ہیں اس کو یہ ملتی ہی رہتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ آگے کوئی لمٹ نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اہتدوا زادہم ہدا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ جو کہ ہدایت پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں، مزید بڑھا رہے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت فرما دیتے ہیں، اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور ایک آیت جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمارے راستے کے اندر جدوجہد کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنی طرف پہنچنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے وہ مزید ہدایتیں دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف بڑھتا چلا آئے. تو یہ وہ میدان ہدایت ہے جہاں پر کہ ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے. یعنی ہر بندہ اللہ کا ولی ہو، نبی ہو، جو بھی ہو، وہ مزید سے زیادہ ہدایت، زیادہ سے زیادہ ہدایت وہ مانگتا ہی رہتا ہے. جبھی تو اللہ کے اولیاء بھی سورہ فاتحہ کے اندر یہی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی، محبوب بھی جو ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر یہی دعا مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، بیکاز اس ہدایت کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل فرمائی، کہا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو. اس کا کیا مطلب؟ ایک ظاہری نظر رکھنے والا سیلف میڈ عالم، وہ اگر اس چیز کو پڑھے گا تو وہ اس طرح کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ گویا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صراط مستقیم کو نہیں جانتے تھے، اور فتح مکہ کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ صراط مستقیم کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. لیکن ظاہر سی بات ہے 100% ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہدایت تھی، اعلیٰ مقام تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے عطا نہیں کیا گیا تھا لیکن اب عطا کر دیا گیا تھا. اور یہ مقام کیا تھا، اس کی کیا کیفیات تھیں، کیا اس کے مقامات تھے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہوں گے، ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم. تو یہ جو ہدایت ہے اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. اب یہ جو ہم نے اتنی ساری بحث کری کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، اس کے کتنے درجے ہوتے ہیں، ان کا ایک فوائد ہے، کوئی بلا مقصد جو ہے وہ یہ ساری بحث نہیں کی گئی تھی. تو ان فوائد کو پھر تذکرہ کر کے آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بھئی پہلا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان ہدایات کے تینوں درجوں کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نا قرآن کی بہت سارے باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ایون قرآن کے اندر بھی مختلف مقامات ایسے ہیں کہ جن کو کہ اگر کوئی شخص ظاہری معنوں کے اوپر لے کر کے چلے گا تو وہ اس کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں جو ہیں وہ آپس میں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایک مولوی کی بات یا ایک عالم، ایک شیخ کی بات جو ہے وہ دوسرے اسی شیخ کے دوسرے بیان سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. تو پھر ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کو کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے نا آپ کو شیخ کی اس بات میں اور شیخ کی دوسری بات میں، یا عالم کی اس بات میں اور عالم کی دوسری بات میں، یا ان جنرل علماء کے آپس کے بات میں، حتیٰ کہ وہ حالانکہ وہ ایک ہی مکتب فکر کے علماء ہیں، تو آپ کو جو کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے نا وہ حقیقت میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں آپ کی علم کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ باتوں کو آپس میں جوائن نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن، جس کی علم کی کمی ہوتی ہے اس کو کانٹرڈکشن صرف مولویوں کی بات میں نظر نہیں آتی، صرف مشائخ کی بات میں نظر نہیں آتی، اس کو کانٹرڈکشن حدیث میں بھی نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اس کو کانٹرڈکشن نظر آتی ہے، کہتا ہے کہ بخاری شریف میں نے پڑھی اور بخاری میں ایک جگہ یہاں لکھا، یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہ اسی بارے کے اندر بارے میں دوسری چیز لکھی ہوئی ہے جو کہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مسلم شریف پڑھی ہے، مسلم شریف کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور ترمذی شریف پڑھی وہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو یہ تو حدیث جو ہے نا یہ تو آپس میں اتنی کانٹرڈکٹری ہے کہ جی وہ تو منکر حدیث بن جاتا ہے. پھر وہ بندہ کہتا ہے جی حدیث کو چھوڑو، میں تو صرف قرآن کے اوپر عمل کروں گا، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے خالی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ان کو یہ بھی بتا دیں کہ بھئی آپ کی جہالت ہے، آپ کی علم کی کمی ہے کہ آپ کو حدیث کے اندر کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو آپ کی جہالت ہے نا آگے دیکھتے جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے گمراہی کے اوپر اور بڑھاتا ہے، آپ کی اس تکبر کی وجہ سے، اس انانیت کی وجہ سے، کہ آپ کو ایک دن قرآن کے اندر خود تعارض نظر آئیں گے، آپ کو خود قرآن کے اندر جو ہے وہ کانٹرڈکشن نظر آئیں گی، کیونکہ آپ جاہل ہیں، آپ ناعلم ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ متکبر بھی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے اندر یہ انانیت بھی ہے کہ آپ نے جا کر کے کسی عالم سے جو ہے وہ سمجھنا نہیں ہے اس کو، بلکہ آپ نے اپنی چلانی ہے، اپنے نفس کو فالو کرنا ہے، اپنی کتابیں، اور آپ کسی کے پاس بیٹھنے کے اپنے آپ کو مکلف ہی نہیں سمجھتے. تو ایک دن آپ رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے، قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن میں بھی تعارض نظر آئے گا، فکر نہ کریں اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ایسے لوگوں کو گمراہی میں اور بڑھاتا ہے. تو دیکھیں اس کے بارے میں پھر لکھتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کی جو ہے وہ تین لیولز ہم نے ڈیفائن کریں، اس کا فائدہ کیا؟ کیونکہ قرآن کے اندر نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ ہر مومن اور ہر کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرما دیا. جیسے کہ ہدایت عامہ کے بارے میں آپ نے پیچھے سنا، تو یہ کل مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ عام فرما دیا ہدایت کو. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کو جو ہم نے وہ متقین کے ساتھ مخصوص کر دیا. اب یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کانٹرڈکشن ہے, لیکن ظاہری کانٹرڈکشن ہے, ظاہری نگاہ رکھنے والوں کے لیے کانٹرڈکشن ہے. تو اس میں پھر جو علماء نے پھر کھولا نا, اسی وجہ سے ہم علماء کے محتاج ہوتے ہیں, اور علماء کے جو ہے پھر ہم احسان مند ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس حقیقت کو کھولا کہ نا واقف کو جو اس کے اندر کانٹرڈکشن تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے عام اور خاص درجات کا جب آپ کو معلوم چل گیا تو یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک درجہ جو عام ہے نا, وہ تو تمام مخلوقات کو عام ہے, کافر اور مومن کو خالی نہیں, بلکہ پتھروں کو بھی وہ ہدایت حاصل ہے, نباتات کو بھی وہ ہدایت حاصل ہے. تو پھر مومن اور کافر تو عقل والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اس والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متقیوں کے لیے مخصوص کر دیا وہاں پہ دوسرے درجے کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا کہ پھر آپ بچ گئے اس غلط فہمی سے کہ قرآن کے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایک بات فرما رہے ہیں, دوسری جگہ دوسری بات فرما رہے ہیں. پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت دیتے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے, اور دوسری جگہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے. تو اس کا جواب بھی پھر ان درجات کو سمجھنے سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ جو ہے وہ سب کو کی جاتی ہے, اور جو ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ آپ نے سنا توفیق والا, یہ توفیق والا والی جو ہدایت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو نہیں دیتے. ایمان لانے کی توفیق ظالمین کو نہیں دیتے, نیک اعمال بڑھ بڑھ کر کے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فاسقین کو نہیں دیتے. ہیں تو مسلمان لیکن فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں, توبہ کرنے کی نہ ان کو خیال ہے اور نہ وہ توبہ کی بات جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. وہ اس جگہ جاتے ہی نہیں ہیں جہاں پہ توبہ کی بات ہو, وہ اس بندے سے بات ہی نہیں کرتے جس بندے سے ان کو یہ ڈر لگ جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا مجھے نصیحت کرنے بیٹھ جائے گا, ابھی یہ بندہ بیٹھ کر کے مجھے کہے گا کہ بھئی آپ اس گناہ کو چھوڑیں, اللہ تعالیٰ کو منائیں. وہ کہتے ہیں میں اس سے جو ہے نا وہ دین کی بات ہی نہ کروں, میں اس کے ساتھ دنیا کی ساری باتیں کروں, میں اس کو کسی طرح ایسے گھما کے رکھوں کہ یہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ دین کی کوئی بات مجھ سے کر نہ پائے. وہ اس طریقے سے پھر توبہ کے ٹاپک کو اوائڈ کر دیتے ہیں. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اس مکر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا جو ہے نا وہ جال پھیلا رہے ہیں کہ کہیں ان کے سامنے کوئی نیکی کی بات نہ ہو جائے. تو ایسے جو فاسقین ہوتے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پھر نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتے. تو یہ جو دوسرا فائدہ ہوا کہ بھئی ان دونوں باتوں میں کانٹرڈکشن جو ہے وہ ریزالو ہو گئی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے تین درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ, یعنی عام ہدایت والا درجہ اور تیسرا درجہ جو کہ توفیق والا درجہ تھا, یہ درجہ جو ہے نا یہ بلا واسطہ وداؤٹ اینی کنیکشن, دوسری کنیکشن کے وداؤٹ اینی کنیکشن بیچ میں سبب ہونے کے, یہ بلا واسطہ بغیر واسطے کے حق تعالیٰ کا فعل ہے, اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہدایت عامہ پتھروں کو, درختوں کو, اور حیوانات کو, اور انسانوں کو, اور جنوں کو, اور جتنی بھی مخلوق ہے سب کو دیتے ہیں جو کہ ہدایت عام ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اور تیسرا جو درجہ تھا وہ توفیق والا درجہ تھا, یہ توفیق بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا, تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس میں کسی نبی اور رسول کا بھی دخل نہیں ہے, کوئی نبی بھی جو ہے وہ کسی کو توفیق کی ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی رسول بھی جو ہے وہ کسی کو ہدایت عامہ نہیں دے سکتا پتھروں کو اور ان کو. لیکن ان لوگوں کا جو جورسڈکشن ہوتی ہے عمل کی, انبیاء علیہ السلام کی, رسولوں کی, اس کا تعلق جو ہے وہ ہدایت کی دوسری قسم سے ہوتا ہے جو کہ شریعت اور دین کی ہوتی ہے, یعنی وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کو ہدایت یعنی ان کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, تم اس کے اوپر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, یہ شریعت ہے, اگر تم اس شریعت کے اوپر عمل کرو گے تو تم جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاؤ گے, اور تمہاری زندگی یہاں پہ بھی آسان رہے گی, تمہاری زندگی قیامت کے دن بھی آسان رہے گی. اگر شریعت کے خلاف ورزی کرو گے تو اس دنیا کے اندر بھی ٹھوکر کھاؤ گے, یہاں بھی تم بے سکون اور پریشان رہو گے, اور مرنے کے بعد قبر میں بھی پریشان رہو گے, اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی پریشان رہو گے, اور جہنم میں جا کر کے تمہیں اپنی ان گناہوں کی سزا کاٹنی پڑے گی. تو یہ شریعت کی اور دین کی جو ہدایت ہے, یہ کام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا ہے, اور یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ جہاں پہ یعنی یہ جو کانٹرڈکشن ایک عمومی دین کے اندر آتی ہے کہ پھر ان کے اندر کیا فرق ہے، تو یہ کانٹرڈکشن بھی ریزولو ہو گئی. تو قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہادی قرار دیا، انبیاء کے لیے بھی ہادی یعنی ہدایت دینے والے کا لفظ استعمال ہوا، تو یہ جو ہدایت ہے یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے یعنی شریعت کی اور دین کی. اور جہاں یہ ارشاد ہوا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکا لا تہدی من احببتا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو پسند کرتے ہوں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت میں ہی دوں گا چاہے آپ کا سگا چچا کیوں نہ ہو. آپ کتنا چاہتے تھے کہ آپ اپنے سگے چچا کو جو ہے وہ ہدایت دیں دین کی شریعت کی اور وہ ایمان لے کر کے آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں فرمایا، وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ پہلی والی جگہ سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، وہاں پہ ایک الگ ہدایت کی بات ہو رہی تھی اور یہاں پر ایک الگ ہدایت کی بات ہو رہی تھی. تو الغرض اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ ایک انتہائی جامع اور اہم ترین دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی، اور انسانی نو کا انسانی نسل کا کوئی فرد بھی جو ہے وہ اس سے مستثنی نہیں ہے، اس سے بے نیاز نہیں ہے، ہر ایک کو اس ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر آ کر کے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. غیر انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی ایک کافی ماشاءاللہ لمبا ٹاپک ہے، اس کے اندر بھی بہت تفصیلات ہیں اور بہت ہم سے ان کا تعلق بھی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو کور کریں گے. مختصر دعا کر کے آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي العلى الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اے کریم آقام تیرا عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری آبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی رکاوٹیں اس راستے کے اندر ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کے علم کے لیے قبول فرما، عمل کے لیے قبول فرما. اے اللہ قرآن کی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ قرآن کی ہدایت کو ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں اے اللہ پھیلا. اے اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن کے عشق کے لیے قبول فرما، قرآن کے حفظ کے لیے قبول فرما، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اور اے اللہ آئندہ بھی ہمارے لیے اس بیٹھنے کو ممکن بنا، آسان فرما. اے اللہ قرآن جو کچھ بھی سنا گیا اے اللہ اس کو یاد رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن بنا. اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.